അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫാ വസ്സലാമു അലാ ഇബാദിഹി അല്ലദീന സ്തഫാ അമ്മാ ബാദ്. മുഹ്തറം ദോസ്തോ ബുസുർഗോ, മേ ഏക് ചീസ് ശുരൂ കി തി മുർഷിദാബാദ് ഇസ്തിമാ മേ, ലേക്കിൻ ഉസ്കോ പായേ തക്മീൽ തക് നഹീ പഹുചാ സകാ. തോ ആജ് മേ ചാഹതാ ഹൂം ഉസ്കി ബാത് കോ പായേ തക്മീൽ തക് പഹുചാ ദൂം. ഹം യേ ജോ പാസ് അൽഫാസ് കാ സിക്ര കർത്തേ ഹേ لطائف کے ساتھ, ساتوں لطائف کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ لطائف کہاں سے آئے اور لطائف کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور اس کی حقیقت اور ریالٹی کیا ہے. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور اس طریقے سے اور مشائخ نے اپنی اپنی کتابوں میں مکتوبات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری باڈی کو 10 چیزوں سے بنایا ہے. کتنی چیزوں سے؟ 10 چیزوں سے بنایا ہے. 5 چیزوں کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور 5 چیزیں آسمان سے آئی ہے. 5 چیزوں کا تعلق جو زمین کے ساتھ ہے وہ ہے آگ, پانی, مٹی, ہوا, اور ان چاروں کے مجموعے سے بنا ہوا نفس. یہ 5 چیزوں کا تعلق آسمان کے نیچے اور زمین سے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتا ہے, پیدا کرتے ہیں, بناتے ہیں, باڈی بناتے ہیں, اور اس باڈی کے اندر روح اوپر سے آتی ہے. تو روح اکیلی اوپر سے نہیں آتی, بلکہ روح اپنے کمپانین کو ساتھ میں لے کر آتی ہے. جب یہ روح آتی ہے تو روح قلب, روح سری, خفی اور اخفا, یہ 5 چیزیں ایک ساتھ آتی ہے. اور روح اپنی جگہ پر, قلب اپنی جگہ پر, سری اپنی جگہ پر, خفی اپنی جگہ پر, اور اخفا اپنی جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں باڈی کے اندر اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں. اب جب یہ 5 چیزیں فٹ ہو گئے, اب باڈی مکمل ہو گئی اور روح بھی آ گئی اور زندگی بچے کے اندر آ گئی, اب یہ بچہ زندہ ہو گیا. تو باڈی بنی ہے آگ, پانی, مٹی, ہوا سے, اور ان کے مجموعے سے بنا ہوا نفس, اور روح کے ساتھ سری, خفی, اخفا, یہ ساری چیزیں اوپر سے آئی. تو یہ 10 چیزوں سے ہماری باڈی بنائی گئی ہے. اب جب یہ باڈی ہماری 10 چیزوں سے بنائی گئی ہے, تو یہ نفس جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے, آگ, پانی, مٹی سے تعلق ہے, اس لیے وہ ہمیں اس کے اندر خواہشات کا مادہ بھرا ہوا ہے. نفس کے اندر خواہشات کا مادہ بھرا ہوا ہے, اور یہ نفس ہم کو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے. نفس ہم کو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے, اور روح اوپر سے آئی ہے اور یہ اوپر جانا چاہتی ہے, لیکن یہ نفس کے اندر جو ہے مقید ہو گئی ہے. باڈی کے اندر یہ روح مقید ہو گئی, اب یہ روح اوپر جا نہیں سکتی. اب اس کو اوپر لے جانا ہو تو روح کو قوی اور مضبوط کرو اور نفسانیت کو کمزور کرو. ہم لوگ کھاتے ہیں ماشاء اللہ, بڑے تگڑے کھاتے ہیں, تو ہماری نفسانیت جو ہے دن بہ دن تگڑی ہوتی جا رہی ہے, لیکن روحانی خوراک جو ہے ہمارا ذکر اللہ وہ ملتا نہیں روح کو, تو روح کمزور ہوتی جا رہی ہے اور جسم جو ہے اور نفسانیت ہماری موٹی تازی ہوتی جا رہی ہے. تو نفس ہمارا موٹا ہوتا ہے اور روحانیت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس بنیاد پر روحانیت کو آگے بڑھنے کی, اوپر جانے کی موقع, اوپر جانے کا موقع نہیں ملتا, نفس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اب ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہم اس نفسانیت کو کنٹرول کر کے روحانیت کو آگے بڑھائیں, اور روحانیت کو جب آگے بڑھائیں گے تو ہماری روح میں اوپر جانے کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوگی. اب اس استعداد و صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں لطائف کا ذکر کرنا پڑے گا. جب ہم لطائف کا ذکر کریں گے تو پھر یہ لطائف آہستہ آہستہ روشن اور منور ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم اپنی ذکر شروع کرتے ہیں تو پہلا لطیفہ قلب, پہلے لطیفے کے ساتھ, قلب کے ساتھ ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں. تو قلب جو ہے یہ بدن کے اندر اصل حیثیت رکھتا ہے. بدن میں اصل, اور بدن میں بھی اصل ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اصل ہے. تو یہ قلب کی حیثیت جو ہے یہ ڈبل دو حیثیت سے قلب کی حیثیت جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. جسمانی اعتبار سے بھی قلب کی حیثیت بہت زیادہ ہے اور روحانی اعتبار سے بھی قلب کی حیثیت بہت زیادہ ہے. جسمانی اعتبار سے اس لیے کہ بدن میں جب باڈی بنتی ہے تو سب سے پہلے قلب بنتا ہے اور قلب اپنا پمپنگ شروع کرتا ہے, اور ڈاکٹر جب چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو قلب شروع ہو گیا کہ نہیں. جب قلب شروع ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بدن جو ہے وہ باڈی کمپلیٹ ہو گئی, اب اس کے اندر روح آئے. جب روح آتی ہے تو یہ قلب کے اندر آتی ہے, اور قلب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص جگہ رکھی ہے. وہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور اسی جگہ پر آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین, ہم یہ جو وحی نازل فرماتے ہیں اللہ قلبی کا, آپ کے قلب کے اوپر وحی نازل فرماتے ہیں تاکہ اس وحی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائے. تو وحی کا نزول, انوار الہی کا نزول بھی قلب کے اوپر آتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے ذکر کی ابتدا قلب کے ساتھ کرتے ہیں. جب ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں اللہ ہو, تو یہ ہو کی ضرب جو ہے وہ قلب کے اوپر لگتی ہے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, یہ ہو کی ضرب جب قلب کے اوپر پڑتی رہتی ہے تو پھر قلب آہستہ آہستہ موم ہونا, نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس ذکر کے ذریعے سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قلب کی صفائی ہوتی ہے, کیونکہ ابتدائی ہماری قلب سے ہے, یہ ہو کی ضرب قلب کے اوپر پڑتی ہے تو قلب کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور قلب کی سارا کچرا اور گندگی نکلنا شروع ہو جاتی. تو سب سے پہلے قلب کی صفائی ہوتی ہے, اس کے بعد جب قلب کی صفائی ہوگی پھر آہستہ آہستہ اس قلب کے اندر برائی ہوگی. تو پہلے تو صفائی ہوگی اور پھر برائی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاک نور کو گندے اور ناپاک قلب میں نہیں بھرتے, داخل نہیں کرتے. ہم جب گندے کپڑے اور گندے لباس اور گندا کھانا, گندی چیزیں پسند نہیں فرماتے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے نور کے لیے گندے قلب کو پسند نہیں فرماتے. اس لیے جس قلب کی صفائی ہو چکی ہے اور جو قلب پاک صاف ہو چکا ہے, اسی قلب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا نور نازل فرماتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے اللہ کے ذریعے سے, اور یہ ضربے لگا کر اپنے قلب کی صفائی کرنی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ قلب کی صفائی کرتے ہیں اور پھر روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, پھر سر خفی اور اخفا. یہ جب یہ پانچوں لطائف ہمارے روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب یہ ضربے لگتی ہے تو ان کے اندر جو ہے یہ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے, یہ اگنائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ اگنائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس روح کے اندر جو ہے روحانی پاور آنا شروع ہو جاتا ہے اور قوت پرواز کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم متوجہ ہوتے ہیں چھٹا لطیفہ نفس کی طرف. یہ نفس جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارے دو دشمن ہیں, ایک تو شیطان ہے اور دوسرا دشمن جو ہے وہ ہمارا نفس ہے. تو یہ نفس ہمیں ہمیشہ گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری نہیں سمجھتا, اس لیے کہ نفس لامارۃ بالسوء گناہوں کی طرف بہت زیادہ آمادہ کرنے والا اور ابھارنے والا ہے. الا ما رحم ربی, الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے. تو اب یہ نفس امارہ کو ہمیں قابو میں لانا ہے, کنٹرول میں لانا ہے. تو نفس کو قابو میں لانے کے لیے اور کنٹرول میں لانے کے لیے ایک کام تو ہمارا لطیفہ نفس کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں لانا ہے, اور دوسرا یہ ہے اپنے نفس کے چوچلوں کو دبانا ہے. ہم اپنے نفس کے سارے تقاضے پورے کرتے رہیں گے اور چوچلے پورے کرتے رہیں گے تو یہ نفس موٹا ہوتا رہے گا. تو جب یہ نفس موٹا ہوگا تو یہ قابو میں کبھی بھی آنے والا نہیں ہے. اس لیے مشائخ صوفیہ ہمیں یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ وہ اس راستے میں چلنے والوں کے لیے, سالکین کے لیے ضروری ہے کہ کم کھائیں, کم سوئیں اور کم بولیں, اور تنہائی میں خلوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم وقت زیادہ گزاریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے تنہائی میں، خلوت میں، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہمارا وقت بہت کم گزرتا ہے، اور نماز کے بعد سارا وقت ہمارا گزر جاتا ہے، ذکر میں بہت کم وقت ہمارا گزرتا ہے، باقی سارا وقت جو ہے وہ جلوت میں گزرتا ہے۔ تو جلوت میں ہمارے اوقات گزرنے سے ہماری نفس کی صفائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفس ہمارا موٹا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے مشائخ صوفیہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی سالک کو چاہیے، اس راستے میں چلنے والے کو چاہیے کہ اپنے کم کھاوے، کم سوئے، کم بولے، اور تنہائی میں اپنے رب کے سامنے زیادہ بیٹھے، اور تنہائی کی لذت کو اپنے رب کے ساتھ حاصل کریں۔ تو جب تنہائی میں ہم بیٹھیں گے، بازاروں کے چکر کم لگائیں گے، بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہیں جائیں گے، اور تنہائی میں وقت لگائیں گے، تو اب یہ ہمارے نفس کی کٹائی ہونا شروع ہو جائے گی، نفس قابو ہمیں آنا اور کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب نفس کے اوپر جب ہم محنت کریں گے اور نفس کو قابو میں لائیں گے، تو یہ نفس جو ہے پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے نیچے اترے گا۔ جب یہ نیچے اترے گا تو یہ نفس جو ہے امارہ سے پھر لوامہ بننا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ نفس جو ہے ہر وقت ہمیں گناہوں کی طرف آبادہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی، اب یہ ڈیول سینٹنس میں آ جائے گا، کبھی یہ گناہوں کی طرف بھی لے جائے گا اور کبھی نیکی کی طرف بھی لے جائے گا۔ اب نفس نے اپنا کام چھوڑ کر تھوڑا نیچے اترا، اب اس نفس کو ابھی بھی ہمیں محنت کرنے کی اور دبانے کی ضرورت ہے۔ اتنی محنت کرے اور نفس کو اتنا کنٹرول میں لاوے کہ یہ نفس پورے کا پورا جو ہے وہ سبمٹ ہو جاوے اور تابع ہو جاوے۔ جب یہ نفس پورا کا پورا تابع ہو جاوے گا اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاوے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے کے لیے اپنے دل سے تیار ہو جائے گا، جب یہ نفس تیار ہو جاوے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب اس نفس نے تیسرا اسٹیج لیا ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ نفس مطمئنہ اب جو ہے اب ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گا، اب یہ ہمیں گناہوں کی طرف نہیں لے جائے گا بلکہ نیکی کی طرف لے جانا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ نفس ہمارا سبمٹ ہو گیا، تابع ہو گیا، اب یہ نفس جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے کے بجائے نیکی کی طرف لے جانا شروع ہو جائے گا۔ جب ایسے ہی نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس اب نفس مطمئنہ ہو گیا، کہاں تو یہ امارہ تھا، پھر نیچے اترا، لوامہ پر پہنچا، اب یہ اور نیچے اتر کے جو ہے نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اسی نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً، اب تو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر چل اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے چل۔ پہلے ہمیں راضی ہو کر چلنا پڑے گا، ہمیں خود راضی ہو کر اللہ کے راستے میں چلنا پڑے گا، پھر اللہ کی رضا مندی ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم یہ چاہیں کہ اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جاوے اور پھر ہم چلیں، ایسا نہیں ہوگا، پہلے ہم نے چلنا ہوگا راضی ہو کر اللہ کے راستے میں۔ جب ہم پہلے چلیں گے، راضیتن کا لفظ اللہ نے پہلے فرمایا ہے، پھر فرمایا مرضیہ، پھر اللہ کی رضا مندی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو جب ہم راضی ہو کر اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں چلتے رہیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہوا ہے، اب تو نفس کا بندہ تھا، نفس کی اطاعت میں پڑا ہوا تھا، اب نفس کی اطاعت تو نے چھوڑ کر تو اب میرے بندوں میں اب داخل ہوا ہے، اب میری اطاعت میں ابھی تو آیا ہے۔ جب تو میرا بندہ منا میری اطاعت میں آیا تو اب تو سن لے بشارت اور خوشخبری بھی، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہوا ہے، وادخلی جنتی، اب جنت کا راستہ تیرے لیے ہموار ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت دو قدم سے دور نہیں ہے، جنت دو قدم سے دور نہیں ہے، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں۔ تو اگر ہم نفس پر قدم رکھیں گے تو پھر جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے نفس کے اوپر محنت کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانا ہے۔ تو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شمار بھی فرما دیں گے. اس کو دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رجال اللہ, ان کو رجال اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے بندے. اب تک تو ہم شیطان کے بندے تھے, نفس کے بندے تھے, اب ہم رجال اللہ بنے ہیں. اب یہ رجال اللہ کے لیے رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اب اللہ کے ذکر سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی, نہ خرید و فروخت اور نہ بیع و شراء, کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی. یہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے, بلکہ بن گئے ہیں. تو ہمیں رجال اللہ بننا ہے, ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے بننا ہے. جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاوے گی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو جنت کا میں داخل ہونے کا مستحق ہو گیا. تو اپنے نفس کے اوپر محنت کر کے, نفس کو قابو میں لا کر, پھر ہم نے رجال اللہ میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. پھر فرمایا, چھٹا لطیفہ نفس اور ساتواں لطیفہ سلطان الاذکار ہے. سلطان الاذکار اس کو کہتے ہیں, جب ہم اپنے ذکر کی ابتدا کرتے ہیں قلب کے ذریعے سے, تو پہلے قلب میں چینجز آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ قلب آہستہ آہستہ جو ہے اس کی گرائیاں اور گندگی اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ قلب غافل جو ہے قلب ذاکر بننا شروع ہو جاتا ہے. اب تو یہ قلب غفلت میں مبتلا تھا, یہاں تک کہ غفلت اس قدر طاری تھی کہ ہماری نماز بھی غفلت کے ساتھ ہو رہی تھی, ہمارا ذکر بھی غفلت کے ساتھ ہو رہا تھا, ہماری تلاوت بھی غفلت کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ قلب غافل نے ہماری ساری عبادتوں کو خراب کر رکھا تھا. اب ہم نے اپنے قلب کے اوپر محنت کر کے اپنے قلب کو ذاکر بنانا ہے. جب یہ قلب آہستہ آہستہ ذاکر بننا شروع ہو جائے گا, تو یہ قلب ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے گا. جب قلب یہ ذکر کرنا شروع ہو جائے گا, تو جو خون ہمارے بدن کے اندر چل رہا ہے, تو گندا خون جب قلب میں آئے گا اور قلب ذاکر کی وجہ سے یہ ذکر کے اثرات کو یہ خون جو ہے لے کر پورے بدن میں پھرے گا, تو اب ذکر کے اثرات آہستہ آہستہ قلب ذاکر کے بدن سے نکلے ہوئے خون کے اندر ذکر کے اثرات پائے جائیں گے, اور یہ ذکر والے اثرات پورے بدن میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو پہلا تو ہمارا قلب ذاکر بنا, پھر آہستہ آہستہ اس کے اثرات پورے بدن میں پھیلنا شروع ہو جائے گے, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ بدن کا پورا حصہ, سارا بدن ذکر کرنے والا بن جائے گا. یہ اثرات پورے بدن میں پیوست ہو جائیں گے اور پورا بدن ہمارا ذکر کرنے والا بن جائے گا, یہاں تک کہ خون کا قطرہ قطرہ, ہڈی ہڈی, گوشت پوشت, بال, ہر چیز ہمارا ذکر کرنے والا بن جائے گا. جب یہ استعداد و صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاوے, تو اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار. اب ہمارا سلطان الاذکار مکمل ہوا ہے, اب ہمارے اندر جو ہے پرواز کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. ایک دفعہ میں نے حضرت جی سے سوال کیا, حضرت جی نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تم مراقبات بھی چلا کراؤ اور آگے بڑھاؤ. اب میں نے حضرت جی سے سوال کیا کہ حضرت مجھے اجازت تو آپ نے دی, لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کے لطائف مکمل ہو گئی ہیں اور کس کے لطائف مکمل نہیں ہوئے. جس کے لطائف مکمل ہو گئے ہیں اور جن کے اندر روح کی پرواز کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی, انہی کے تو لطائف مراقبہ شروع کیے جائیں گے, اور جس کے اندر ابھی لطائف مکمل نہیں ہوئے ان کو مراقبات کیسے شروع کرائے جائے. اب حضرت جی سے میں نے سوال کیا تو حضرت جی نے مجھے بہت بہترین جواب دیا, کہا معلوم کرو کہ سلطان الاذکار اس کا مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں. اگر سلطان الاذکار اس کا مکمل ہو گیا, اس کا مطلب ساتوں لطائف اس کے اب مکمل ہو گئے, اب اس کی روح کے اندر قوت پرواز کی استعداد پیدا ہو چکی ہے, اب تم ان کے مراقبات شروع کرا سکتے ہیں. پھر دوبارہ میں نے پلٹ کر حضرت جی سے سوال کیا, حضرت یہ سلطان الاذکار مکمل ہو گیا ہے, اس کی علامت و نشانی کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ اس کے سلطان الاذکار مکمل ہو گئے؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ سلطان الاذکار اس قدر قوی اور مضبوط لطیفہ ہے، جب کسی کا سلطان الاذکار مکمل ہو جاتا ہے اس کو غفلت کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا، اس کے دل میں غفلت آ ہی نہیں سکتی، اس کو غفلت کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ واش روم میں جاتے ہوئے بھی اس کا ذکر، قلبی ذکر جاری رہتا ہے، ہر حالت میں اس کا قلبی ذکر جاری رہتا ہے، اسے دل روزمرہ کے کاموں میں بھی بعض دفعہ پریشانی آ جاتی ہے کیونکہ قلب ذکر کر رہا ہے، ایسی حالت کے اندر بدن بھی پورا ذکر کر رہا ہے، اب اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس حالت میں جو ہے اس کا قلب اور اس کا پورا جسم ہمہ وقت اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اب یہ ساتوں لطائف اس کے مکمل ہو گئے، اب اس کے اندر جو ہے غفلت دور ہو گئی، اب صرف دل سے غفلت نہیں نکلی بلکہ پورے بدن سے غفلت نکل گئی، اور اب یہ آدمی جو ہے ذاکر بن گیا، ہماتن ذکر کرنے والا بن گیا۔ یہی انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ کسی حالت میں غفلت میں نہیں رہ سکتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی، یہاں تک کہ لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ کسی حالت میں ذکر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ذکر اللہ سے خالی نہیں رہ سکتے۔ تو ہمیں اس لطائف کے ذریعے سے اس اسٹیج پر پہنچنا ہے کہ ہمارا ہماتن ہر وقت ہم ذکر کرنے والے بن جاویں۔ جب ہم ہماتن اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاویں گے، جب زندگی اس حالت میں ہماری گزرے گی تو موت بھی اسی حالت میں آئے گی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو کلمے کے ساتھ موت ہماری نصیب ہو جائے گی اور کلمے کے ساتھ موت ہماری آسان ہو جائے گی، اور جب دنیا میں ہمارا قلب روشن ہو گیا تو اسی روشن قلب کے ساتھ قبر میں جائیں گے تو ہماری قبر بھی روشن اور منور ہو جائے گی۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو جب وہی ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ تو پوچھنے سے پہلے ہی اللہ اللہ کر رہا ہے، اسے کیا سوال کرے، اب وہاں بھی ہمارا اللہ اللہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ اللہ ہمیں ہر وقت کام دے گا، اس لیے لطائف کو ہمیں محنت کر کے روشن اور منور کرنا ہے۔ لطائف سب سے بنیادی چیز ہے، حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر لطائف کرتے رہیں گے تو تمہارے جو منازل ہے وہ باقی رہیں گے، اس میں ترقی ہوتی رہے گی، اگر تم نے لطائف کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے منازل سلوک سارے گرنا شروع ہو جائیں گے اور تم فلیٹ ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ تم اپنے منازل سلوک تک اس جگہ پر پہنچنا چاہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ شیخ کو بھی تمہیں اس جگہ پر لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں لطائف کو چھوڑنا نہیں ہے، ان لطائف کا اہتمام کرنا ہے صبح و شام۔ جب ہمارے لطائف مکمل ہو جائے، اب ہماری روح کے اندر پرواز کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی، اب شیخ ہماری روح کو اٹھاتے ہیں، تو یہ روح خود بخود نہیں جاتی، کوئی چاہے کہ میں خود بخود اڑ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ شیخ کی ضرورت ہے، جب تک شیخ اس کی روح کو اٹھائیں گے نہیں وہاں تک اس کی روح آگے پرواز نہیں کرے گی۔ اب شیخ اس کی روح کو اٹھائیں گے اور پہلی منزل جو ہے وہ احادیت، احادیت پر اس کی روح کو جا کر ٹھہرائیں گے۔ تو ایک دفعہ شیخ اس کی روح کو احادیت پر لے گئے ہیں، اب اس کی روح جو ہے بار بار جب بھی جانا چاہے تو جا سکے گی، کیونکہ شیخ نے راستہ بتا دیا اور اس منزل کو طے کرا دیا ہے۔ اب جو ہے احادیت اور اس کے بعد پھر معیت اور اس کے بعد اقربیت کی طرف شیخ اس کی روح کو لے جائیں گے، اور اب وہ جو ہے مراقبت ثلاثہ وہ آہستہ آہستہ طے کرا دیں گے شیخ، اب وہ مراقبت ثلاثہ کو وہ طے کرتا رہے گا اور اس میں آگے چلتا رہے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیت جو ہے وہ تو بہت اونچی منزل ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اب روح اتنی تیزی کے ساتھ ساتویں آسمان پر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اتنی تیزی روح کے اندر آئی کیسے؟ وہ کون سی اسپیڈ ہے جو روح کے اندر آئی کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے؟ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا خیال، ابھی ہم نے خیال کیا मैंने ख्याल क्या कनाडा का, मैं कनाडा पहुंच गया। मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, लेकिन ख्यालों में मैं कनाडा में हूं। कोई लाहौर में है तो कोई इस्लामाबाद में है तो कोई कहाँ है, तो कोई अमेरिका में है तो कोई कहाँ है। सारे अपने अपने ख्यालों में पहुंच गए। अब ख्यालों में वहाँ पहुँचने के लिए कोई वक्त लगा, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कहीं भी हो, विद इन द सेकंड हम वहाँ पहुँच गए, पहुँच गए नहीं। जब ख्यालों में हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो हमारा ख्याल हमारे रूह के ताबे है, हमारा ख्याल हमारे रूह के ताबे है। जब ख्याल जो ताबे है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है तो जो असल रूह है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो रूह का यानी विद इन द सेकंड सातवें आसमान पर पहुंचना कोई बाइद नहीं है, और ये सब करीन कयास है। इसलिए हमारे रूह वहाँ पहुंच सकती है। जब ख्याल हमारा पहुंच सकता है जो कि रूह के ताबे है, तो फिर रूह का पहुँचना कोई मुश्किल नहीं होगा, रूह आसानी से पहुँच सकेगी। दूसरा ये कि जब हमारी रूह तो अहदियत पर बैठी हुई है और हम यहाँ पर हैं, तो हम मर नहीं गए। जब रूह जिस्म से नहीं निकली, निकल गई तो हम यहाँ मुर्दा हो नहीं हो गए, तो कहा ये बात नहीं है। हज़रत जी ने कई दफ़ा फरमाया है कि ये रूह बहुत लतीफ़ है, बैक वक्त कई जगह पर होती है, बैक वक्त कई जगह पर होती है। बहुत से साथियों ने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर हज़रत जी को देखे, हज़रत जी को देखे के फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जी को देखे, हज़रत जी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो हज़रत जी को जो उन्होंने देखे हैं तो बैक वक्त में हज़रत जी कहीं कहीं भी मुख्तलिफ़ मकामात पर हो सकते हैं हज़रत जी की रूह। तो हज़रत जी की रूह भी हो सकती है, हमारी रूह भी बैक वक्त कई जगह पर हो सकती है। तो हमारी रूह का जिस्म के साथ कनेक्शन इतना मजबूत और सॉलिड है कि रूह कहीं भी हो फिर भी हमारा बदन जो है कम्प्लीटली फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि रूह का कनेक्शन कम्प्लीटली हमारे जिस्म के साथ मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि कोई ऐसा है जो ख्वाब नहीं देखता, कोई है कि जो ख्वाब देखता ही नहीं? हम सब ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब में जो हम देखते हैं वो क्या चीज़ देखती है, हमारा जिस्म देखता है या हमारी रूह देखती है? हैं, हमारी रूह देखती है ना। जब हमारी रूह ख्वाब देखती है को कभी ये रूह कहाँ गई है, कहाँ मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये घूमती रहती है, तो हम तो सोए पड़े हैं, हमारा जिस्म तो सोया पड़ा है और ये रूह इधर उधर घूमती रहती है। तो जब ख्वाब में हमारी रूह हमारी इजाज़त के बगैर, हमारी परमिशन के बगैर कहीं कहीं घूमती रहती है, और जब कहीं कोई वक्त आता है उठाने का तो वो आदमी उठाता है, जब उसको हिलाया फौरन रूह आ गई और उठकर बैठा हो गया। क्या हुआ भाई, क्यों उठाया आपने मुझे? अब ये रूह जो घूमने के लिए गई थी वो फौरन जिस्म में आ गई और उसका जिस्म बेदार हो गया। सोई हुई हालत के अंदर उसकी रूह तो परवास कर रही थी, कहीं हलवे माटे खा रही थी तो कहीं क्या कर रही थी, तो कहीं क्या कर रही थी। तो ये रूह का बदन से जुदा होकर मुख्तलिफ जगहों में जाना ये हमारे रोज़मर्रा का मामूल है। तो रूह जब जा सकती है हमारी इजाज़त के बगैर, तो फिर हम रूह के ऊपर मेहनत करके अपनी रूह को जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। रूह के ऊपर मेहनत करके हम अपनी रूह को जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। अल्लाह सुबहानहु तआला ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा। यहाँ एक और लफ्ज़ भी है, अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया कि मौत के वक्त में नफ्स को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। अल्लाह सुबहानहु तआला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, मौत के वक्त में नफ्स को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। ये नफ्स जो है वो हमारा जिस्म ये मर जाता है, रूह निकल कर चली जाती है। ये रूह का अपने जिस्म से परमानेंटली निकल कर चले जाना इसको मौत कहते हैं, और टेम्पररी चले जाना इसको या तो नींद कहो या कोई और नाम दे दो। तो टेम्पररी रूह हमारे बदन से अलहदा होती रहती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है। लेकिन जब ये रूह परमानेंटली अपने जिस्म से निकल गई, इसको अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, तो अब ये मौत के वक्त में उसके नफ्स को मौत आ गई। नफ्स का लफ्ज़ अल्लाह सुबहान व तआला ने इस्तेमाल फरमाया, तो ये मौत नफ्स को आती है, रूह को नहीं आती, रूह जहाँ से आई थी दोबारा वहाँ ऊपर परवास करके चली जाती है। आगे अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल लजी कज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा। तो अल्लाह सुभान व तआला उसकी रूह जो उसके जिस्म से निकल कर इधर उधर घूम रही होती थी, तो जिनकी ज़िंदगी बाकी होती है अल्लाह उनकी रूह को दोबारा उसके जिस्म में लौटा देते हैं, वयुरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा। लेकिन जिनकी मौत नींद में वाक़ होनी होती है अल्लाह सुभान व तआला फयुमसिलुल युमसिकु, अल्लाह उसकी रूह को पकड़ लेते हैं। अब उसकी रूह को पकड़ ली, अब रूह दोबारा जिस्म में लौट कर आई ही नहीं। अब जब दोबारा लौट कर आई नहीं, अब ये परमानेंटली उसकी रूह जिस्म से निकल गई, अल्लाह ने इसको पकड़ लिया। अल्लाह सुभान व तआला खुद फरमाते हैं, अल्लाह तवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुन फी मनामिहा फयुमसिकुल लजी कज़ा अलैहल मौत। अल्लाह सुभान व तआला रोक लेते हैं उसकी मुंह को, उसकी रूह को जिसके ऊपर मौत का फैसला हो चुका है। अल्लाह सुभान व तआला का फरमान है कुरान करीम में, तो अल्लाह उसकी रूह को रोक लिया, जिसकी रूह को अल्लाह ने रोक लिया, जिसकी कज़ा आ चुकी है, वक्त आ चुका, अब उसकी रूह को रोक लिया, अब उसकी रूह दोबारा पलट कर जिस्म में नहीं आए, अब हिलाओगे तो कहा तो नींद में ही मर गया, नींद में ही मर गया। यहाँ अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ने उसकी रूह को रोक लिया। वयुरसिलुल उखरा इला अजली मुसम्मा, और बाकी लोगों की रूह को अल्लाह दोबारा छोड़ देते, वो पलट कर जिस्म में दोबारा आ जाती है। तो ये है रूह का जिस्म से आना और निकलना। तो ये रूह जो जिस्म से निकलती है और दोबारा जिस्म में आती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे अक़ल में ना आ सके, ये हमारे अक़ल में आने वाली बात है। और अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान करीम में इसकी तफसील भी बयान फरमा दी। इसलिए जब हमारे शेख हमें मुराकबा में ले जाते हैं या हम खुद मुराकबा में जाते हैं, अहदियत माहियत अक़रबियत के ऊपर जब हम जाते हैं, तो हमारी रूह तो ऊपर होती है लेकिन हमारे रूह का जिस्म के साथ बराबर कनेक्शन बाकी रहता है। तो जब तक ये कनेक्शन रूह का बाकी रहेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस वक्त में हमारा कनेक्शन रूह का ख़त्म हो जाएगा उस वक्त में हम डेड बॉडी बने हुए होते हैं। तो ये है रूह बैक वक्त कहीं कई जगह हो सकती है, और रूह का जिस्म से निकल जाना इसकी वजह से जिस्म मर नहीं जाता, वैसे भी ख्वाब में जाती है और हम खुद भी अपने रूह को बाहर ले जा सकते हैं। तो ये इम्कान में से हैं और इसकी नज़ीर खुद कुरान करीम में अल्लाह सुभान व तआला ने पेश कर दी है। तो ये है मुराकबात की हकीकत। अब मुराकबात में जब हमारे रूह अहदियत के ऊपर गए, जब अहदियत पर हमारी रूह जाती है तो ये वजीफ़ा पड़ती है। अहदियत का वजीफ़ा क्या है भाई? अहदियत पर हम क्या पढ़ते हैं? वहदहु ला शरीक लक या अल्लाह इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। यह है हमारे रूह का वजीफा मकाम अहदियत के ऊपर। जब अहदियत के ऊपर जब हमारे रूह जाती है और बार बार जाती रहती है और ये तस्बीह पढ़ती रहती है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी वहदानियत पक्की हो जाती है, हमारी वहदानियत पक्की हो जाती है। वहदानियत में जो कुफ्र और शिर्क के शायबात जो छुपे होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं और हमारी वहदानियत पक्की हो जाती है। जब हमारी वहदानियत पक्की हो जाती है तो कब्र का पहला सवाल ही अल्लाह की वहदानियत का है, मर रब का, तेरा रब कौन है। अल्लाह की वहदानियत के बारे में पहला सवाल हमारा कब्र में होगा। अब जब हम यहाँ अपनी वहदानियत को पक्की करके जाएंगे और कब्र में जब सवाल पूछे, सवाल करने वाला सवाल करेगा, तो हम पढ़ेंगे वहदहु ला शरीक लक या अल्लाह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तो जवाब उन्हें मिल जाएगा। तो जो जवाब हमें मतलूब, जो उन्हें मतलूब है, वो जवाब हमारे पास तैयार है और कब्र में वो जवाब हम पेश कर देंगे मलाइका को। तो वहदानियत उन लोगों की पक्की हो जाती है जिनकी रूह मकाम अहदियत के ऊपर गई है और बार बार जाती रहती है। तो ये है वहदानियत का फ़ायदा। یہ ہے مقام احدیت کا فائدہ. اس کے بعد پھر شیخ ہمارے روح کو لے جاتے ہیں مقام معیت کے اوپر. یہ معیت اس کے اوپر کا مقام ہے, یہ بہت اونچا مقام ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو احسان کرنے والے ہیں. تو یہ تقوی اور احسان کی صفت والوں کے ساتھ اللہ نے اپنی معیت کا اظہار فرمایا ہے. اور فرمایا اللہ نے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ تقوی, احسان اور صبر یہ جو ہے یہ اعلیٰ صفات ہے. ان اعلیٰ صفات والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی معیت کا وعدہ فرمایا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ, جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاوے, جس کے ساتھ اللہ ہو جاوے, اس کو کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے. ہر موقع کے اوپر وہ آدمی جو جس کو معیت اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے اور معیت الہی کا جسے استحضار ہوتا ہے, اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اب نیڈر بن جاتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں. لوگوں کا خوف, انسانوں کا خوف, مخلوق کا خوف اس کے دین سے نکل جاتا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے, اب مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے. جب اللہ میرے ساتھ ہے تو میں کیوں کسی سے ڈروں. سب سے بڑی طاقت تو میرے ساتھ موجود ہے, پھر ان چھوٹے چھوٹے طاقتوں سے مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ آدمی مخلوق سے نیڈر بن جاتا ہے اور اللہ کی معیت کا انتظار اسے ہر وقت رہتا ہے. اور دوسری بات اسے حاصل ہوتی ہے, جب اللہ کی معیت کا انتظار اسے ہوگا, وہ گناہ کا کام نہیں کرے گا. ہر وہ ڈرے گا, اللہ میرے ساتھ ہے, میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں. جب اللہ خود میرے ساتھ ہیں تو میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں. تو یہ معیت الہی کا استحضار اسے گناہوں سے روک دے گا اور مخلوق سے نیڈر ہو جائے گا. اب ہر وقت اسے اللہ کے معیت کا استحضار ہوگا. اور یہ بہت کاملین کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اللہ کی معیت کا استحضار ہمیں اپنے قلب میں پیدا کرنا. جب یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ صفات بھی ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد تیسرا مقام ہے مقام اقربیت. اقربیت بہت اونچا مقام ہے. اس مقام پر جس کی روح پہنچتی ہے اور جو اس مقام کے اوپر ٹھہرتا ہے, اسے بہت بڑی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, بہت بڑی, بہت اونچی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تم سے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. معیت میں تو اللہ کی معیت کا حصول ہمیں حاصل ہوتا ہے, لیکن اقربیت کے اندر تو ایک فنائیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے بس. تو اقربیت کے اندر انسان کو فنائیت حاصل ہو جاتی ہے, وہ اپنی ذات کو کھو دیتا ہے اللہ کی یاد میں, اور وہ اللہ کی ذات میں وہ فنا ہو جاتا ہے. جب وہ فنا ہو جاتا ہے تب جا کر اسے اللہ کی ذات ملتی ہے. جب تک وہ باقی رہتا ہے اسے اللہ کی ذات حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ, تو ہم اقربیت کے اوپر اس مقام پر ہماری روح پہنچتی ہے جس مقام پر ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے. حضرت جی تشریف لے آئے.